الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران گرامی، گزشتہ چند جمعوں سے علم دین کی اہمیت اور علماء کرام کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس عنوان پر بات ہو رہی ہے. اسی سلسلے میں قرآن اور حدیث میں ایسی بہت سی باتیں بتائی گئی ہیں کہ ایک عالم دین ہی وہ کام کر سکتا ہے. جو علم دین حاصل کیا ہے، عالم دین بنا ہے، وہ کام وہی کر سکتا ہے. ہر طرح کا علم والا وہ کام کر ہی نہیں سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو انبیاء کا وارث قرار دیا. انبیاء کے پاس وحی کا علم تھا، اور وحی کا علم قرآن اور حدیث کا علم ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سئل عن علم علمہ ثم کتمہ الجم یوم القیامت بلجام من النار او کما قال. فرماتے ہیں کہ جس شخص سے کوئی بات پوچھی جائے جس کو وہ جانتا ہے، پھر وہ اس بات کو چھپا لے، قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی. اس حدیث میں غور کریں، کس علم کی بات ہو رہی ہے؟ قرآن اور حدیث کے علم کی. اس لیے کہ دنیاوی علم تو چھپایا جاتا ہے اور قیمت لے کر اس کو بتایا جاتا ہے. جب تک آدمی کوئی معقول معاوضہ نہیں دیتا کہ ڈاکٹر سے، انجینئر سے، لائر سے مشورہ لیتا ہے، تو جب تک اس کو معقول معاوضہ نہیں دیتا وہ اپنا مشورہ نہیں دیتا، وہ صحیح بات نہیں بتاتا. لیکن حافظ قرآن سے، قرآن کریم پڑھوائیے، عالم دین سے، فقیہ سے کوئی دین کی بات پوچھئے، کوئی مسئلہ معلوم کیجئے، وہ بغیر کسی معاوضہ کے، فیس کے بتاتا ہے. اور اس کو یہی حکم دیا گیا، اگر وہ معاوضہ لے کر بتائے تو پھر وہ صحیح راستے سے ہٹ جائے گا. یہی حکم دیا گیا، یہی نبی کی وراثت ہے. سینکڑوں ہزاروں باتیں پوچھی جاتی ہیں، ہزاروں مسائل معلوم کیے جاتے ہیں اور فتوے لیے جاتے ہیں، لیکن کوئی ایک پیسہ کا معاوضہ نہیں لیتا، یہی حکم ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس شخص سے کوئی علمی بات پوچھی جائے، علم دین کے تعلق سے مسئلہ معلوم کیا جائے، پھر وہ نہ بتائے، اس کو چھپا لے، الجم یوم القیامت بلجام من نار، آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ اب اگر عام علم مراد ہوتا تو بتائیں دنیا داروں کا حال کیا ہوتا۔ حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے چند اہم باتیں بتائی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا تعلم العلم وعلموه الناس، تعلم الفرائض وعلموه الناس، تعلم القرآن وعلموه الناس، فإني امرء مقبوض والعلم سينقبض وتزهر الفتن حتى يختلف اثنان في فريضة لا يجدان احدا يفصل بينهما۔ دارمی اور دارا قطنی کی روایت ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھ سے فرمایا علم سیکھو اور اس کو لوگوں کو سکھاؤ، فرائض کا علم سیکھو اور لوگوں کو فرائض کا علم سکھاؤ، قرآن کا علم سیکھو اور لوگوں کو قرآن کا علم سکھاؤ۔ کیوں؟ میں ایسا شخص ہوں کہ میری وفات ہو جائے گی اور آگے عنقریب علم اٹھا لیا جائے گا اور فتنے ظاہر ہو جائیں گے، یہاں تک کہ میراث کے تعلق سے دو شخصوں میں جھگڑا ہوگا، وہ دونوں شخص کسی ایسے شخص کو نہیں پائیں گے جو دونوں کے درمیان فیصلہ کر سکے، دونوں کے درمیان حل کر سکے، مسئلہ بتا سکے، نہیں پائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تین باتیں بتاتے ہیں، علم دین سیکھو اور اس کو سکھاؤ، فرائض یعنی میراث کا علم کہ کسے کتنا حصہ ملتا ہے، کسی شخص کا انتقال ہو جائے اگر وہ مرد ہے اور اس کے وارثین ہیں تو حصہ کیا ملتا ہے، اگر انتقال ہونے والی عورت ہے اس کے وارثین ہیں تو کس کو کتنا حصہ ملتا ہے، اور کیا کیا صورتیں ہیں جہاں حصہ ملتا ہے، کون کون سی صورتیں ہیں جہاں حصہ نہیں ملتا، بعض صورتیں ایسی ہیں کہ حصہ زیادہ ملتا ہے اور بعض صورتوں میں حصہ کم ملتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں علم فرائض سکھاؤ لوگوں کو، خود بھی سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، اور آگے فرمایا قرآن کا علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، اور قرآن پاک کا علم سراپا علم دین ہے، لوگوں کو سکھاؤ۔ کیوں؟ میں ایک محدود وقت تک لوگوں کے درمیان رہوں گا، پھر میں اٹھا لیا جاؤں گا، فإنی امرء مقبوض، میری وفات ہو جائے گی اور علم بھی اٹھا لیا جائے گا، ہمیشہ نہیں رہے گا، والعلم سینقبض، پھر کیا ہوگا؟ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں فتنے ظاہر ہو جائیں گے، فتنوں سے مراد گناہ عام ہو جائیں گے، لڑائی جھگڑے عام ہو جائیں گے، باطل فرقے بہت ہو جائیں گے، حق سے گمراہ کرنے والے فرقے بہت آئیں گے، یہاں تک کہ دو شخص ایک مسئلہ میں، فرائض میں سے کسی مسئلہ میں، یا جو فرائض ہیں، حقوق ہیں، کہ میرے ذمے کیا ذمہ داریاں ہیں، میرے ذمے کس کا کیا حق ہے، حقوق اور فرائض معلوم کرنے کے لیے دو شخصوں میں اختلاف ہوگا، کسی ایک عالم دین کو نہیں پائیں گے جو مسئلہ بتا دے. لہذا علم دین کو ضائع نہ کرو. اب یہاں مقابلہ کر کے دیکھیں، ملا کر کے دیکھیں کس علم کی بات ہو رہی ہے. دنیا کا علم تو بڑھ رہا ہے اور ٹیکنالوجی آگے جا رہی ہے، اور علم دین جیسے جیسے بڑے بڑے علماء دنیا سے جا رہے ہیں، ان کا علم ان کے ساتھ جا رہا ہے، پھر ان کا بدل نہیں پیدا ہو رہا ہے. امت میں جتنے بڑے علماء گزرے ہیں، آج ان کا کوئی بدل نہیں ہے. یہی حالت آئندہ ہوگی اور گراوٹ ہوتی جائے گی. کوئی صحیح بات بتانے والا نہیں ہوگا، ایک مسئلہ میں اختلاف ہوگا، لیکن کوئی صحیح بات نہیں بتائے گا، کسی ایک کو نہیں پائیں گے. اسی طرح سے ابن ماجہ میں روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہایت عجیب بات فرماتے ہیں. آپ کہتے ہیں، ان اللہ لا ينتزع من العباد انتزاعا، ان اللہ لا يقبض العلم من عباده انتزاعا ولكن ينتزعه ولكن يقبضه بقبض العلماء. فرمایا، اللہ تبارک و تعالی ایک بارگی علم کو نہیں اٹھا لیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ علماء سوئیں اور اٹھیں تو علم نہ ہو اور سینوں سے علم مٹ چکا ہو، ایسا نہیں ہوگا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ایک ساتھ علم کو نہیں اٹھائیں گے. ولیکن یقبضہ بقبض العلماء، لیکن علم کو اٹھائیں گے علماء کو اٹھا کر، کہ ایک عالم دنیا سے جائے گا تو اس کی جگہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. حتی اذا لم یبق عالم، یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا. اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو سردار اور پیشوا بنا لیں گے، اپنا مقتدا اور اپنا امام بنائیں گے، جاہلوں کو بنائیں گے. فسئلوا وافتوا بغیر علم، فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا وضلوا. جب جاہلوں کو پیشوا، مقتدا اور امام بنا لیں گے اور ان سے علم دین اور دینی باتیں پوچھی جائیں گی، تو وہ بغیر علم کے بتائیں گے. ان کے پاس نہ قرآن کا علم ہوگا، نہ حدیث کا علم ہوگا، اور علم دین کے بغیر بتائیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. جیسے انجینئر مرزا بتا رہا ہے، جس کے پاس نہ قرآن کا علم ہے، نہ حدیث کا علم ہے، نہ صحابہ کا علم ہے، اور بڑی جہالت کے ساتھ لوگ پوچھ رہے ہیں، وہ بتا رہا ہے، وہ بھی گمراہ ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. شکیل ابن حنیف بتا رہا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے چیلے بتا رہے ہیں، جاوید الغامدی بتا رہا ہے. ایسے کتنے فتنے ہیں جو رونما ہوئے ہیں اور جن سے لوگ باتیں پوچھ رہے ہیں. کوئی ڈاکٹر ہے جو علم دین کا دعویٰ کر رہا ہے، کہیں کوئی انجینئر ہے جو عالم دین ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، کہیں کوئی اور ہے جس کو قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ لوگوں کے اندر گمراہی پھیلاتا ہے. اور گمراہی پھیلتی چلی جاتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے سے جو علم جو علوم صحابہ کی سینوں میں اور وہاں سے منتقل ہوتے ہوتے علماء کی سینوں سے یہ منتقل ہوتا ہوا آ رہا ہے، انشاءاللہ قیامت تک منتقل ہوگا. وہ علم سمٹ رہا ہے، سکر رہا ہے، اور غلط علم پھیل رہا ہے. لہذا دیکھو، جیسا کہ کہا گیا، ابن سیرین محمد ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا، ان ھذا العلم دین انظروا امن تاخذون دینکم. یہ علم قرآن کی بات، حدیث کی بات، صحابہ کی باتیں سراپا دین ہیں. دیکھ لو کہاں سے لے رہے ہو، صحیح جگہ سے لے رہے ہو یا غلط جگہ سے لے رہے ہو، کون بولنے والا ہے، صحیح بول رہا ہے یا نہیں بول رہا ہے، اس کو پرکھنا لازم ہوگا، ضروری ہوگا. اسی لیے میں نے خطبے میں آیت پڑھی، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. یقیناً ہاں ہاں ہم نے ہی ذکر اتارا ہے، قرآن ہم نے اتارا، حدیث ہم نے اتاری، سنت ہم نے نازل کی ہے. انا نحن نزلنا الذکر، کسی اور نے قرآن نہیں اتارا، اللہ نے اتارا، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. کیسے حفاظت کر رہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم کی حفاظت کی، سب سے پہلے اپنے نبی برحق حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، پھر صحابہ کے ذریعے، پھر تابعین تبع تابعین کے ذریعے، اسی طرح سے اللہ تعالی حفاظت کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور علماء کے ذریعے حفاظت کر رہے ہیں. حتیٰ کہ علماء کے درمیان بھی اگر کوئی شخص غلط بات بتا رہا ہے تو دوسرے علماء کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں عالم غلط بات بول رہا ہے. قرآن سے اس کا ثبوت نہیں، حدیث سے اس کا ثبوت نہیں، صحابہ کی زندگی میں ان باتوں کا ثبوت نہیں. علماء کی غلطی بیان کرنے والے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے علماء کو کھڑا کرتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے اپنے دین کی حفاظت کرتے ہیں. انا نحن نزلنا الذکر، یقیناً ہم نے ہی قرآن نازل کیا، اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تورات ختم ہو گئی، انجیل ختم ہو گئی، زبور ختم ہو گئی، اللہ نے جتنے صحیفے نازل کیے تھے سارے صحیفے ختم ہو گئے، لیکن 1500 سال ہو گئے قرآن کے ایک نقطے میں فرق نہیں آیا. قرآن کا جو علم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھا آج بھی وہ ہے. کیا قرآن کریم میں تحریف کرنے والے، تبدیل کرنے والے پیدا نہیں ہوئے؟ کیوں نہیں؟ پچھلی امتوں سے زیادہ اس امت میں پیدا ہوئے ہیں. قرآن کریم میں تحریف کرنے والے، حدیث پاک میں تحریف یعنی تبدیلی کرنے والے اور بدل دینے والے، الفاظ میں، معانی میں، مطالب میں قرآن کریم کچھ اور کہہ رہا ہے، یہ کچھ اور بیان کر رہے ہیں. حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے، یہ کچھ اور بیان کر رہے ہیں. اس زمانے میں پچھلی امتوں سے کہیں زیادہ بیان کرنے والے، لیکن غلط بتانے والوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا کہ فلاں اس جگہ غلطی کر رہا ہے، اتنی جگہوں میں اس نے غلطیاں کی ہیں اور اتنی جگہوں میں غلطیاں کی ہیں. اس کی جتنی غلطیاں ہوتی ہیں، خاص سینکڑوں میں، ہزاروں میں ہو، ان سب غلطیوں کی نشاندہی کر کے بتایا جاتا ہے. اس طریقے سے الحمدللہ محفوظ ہے، قرآن کے نقطے میں فرق نہیں آیا. کما حقہ، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جیسے قرآن پڑھا تھا آج بھی ویسا ہی قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور سب جگہوں میں نہ صحیح، بہت سی جگہوں میں کما حقہ اسی طریقے پر قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے جیسے اللہ کے نبی نے پڑھا. کیوں؟ سینوں سے یہ علم منتقل ہوتے ہوتے آیا ہے. اور صحیح طریقوں سے حاصل کیا جا رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آیات کریمہ کا جو مطلب بیان کیا, جو تفسیر بیان کی, جو تشریح بیان کی, اور حدیث پاک کو اللہ کے نبی نے جیسے بیان کیا, کما حق آج بھی باقی ہے, انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گا. ہاں کم کم ہوتا جائے گا, بتانے والے کم ہوتے چلے جائیں گے, اور جس قدر کم ہوں گے اسی قدر قیامت کی علامت ظاہر ہوگی. اور پچھلی امتوں میں بنی اسرائیل میں چونکہ اللہ نے تورات کی حفاظت کا وعدہ نہیں لیا, انجیل اور بائبل کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا, کسی کتاب کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا, اللہ نے صرف قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے. اس لیے پچھلی امتوں میں غلط باتیں بتانے والے سینکڑوں میں ہو گئے, اور علماء رشوت لے کر غلط مسائل بیان کیا کرتے تھے, اور ان کی انجیل میں کچھ بات ہوتی تھی, تورات میں کچھ بات ہوتی تھی, لیکن بتاتے کچھ اور تھے. مسلم شریف میں واقعہ ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں, کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرد اور ایک عورت, یہودی مرد اور یہودی عورت لائے گئے. یہ دونوں لائے گئے, ان دونوں نے بدکاری کی تھی, زنا کیا تھا, اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی کہ آپ فیصلہ فرمائیں. یہودی مرد ہے, یہودی عورت ہے, اللہ کے نبی کے پاس آ رہے ہیں کہ آپ فیصلہ کیجئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہودی عالموں کے پاس تشریف لے گئے, ان کے یہاں پہنچے, اور آپ نے ان سے پوچھا بتاؤ تمہاری کتاب میں توریت میں زنا کی کیا سزا مقرر کی گئی ہے, بدکاری کی اللہ نے کیا سزا رکھی. تو انہوں نے کہا ہمارے یہاں سزا یہ ہے کہ چہرہ سیاہ کیا جاتا ہے, بدکاری کرنے والوں کا چہرہ کالا کیا جاتا ہے, اور کسی جانور پر بٹھا کر پورا شہر ان کو گھمایا جاتا ہے, اس طرح سے ان کو ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تمہاری تورات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے تو میرے پاس لاؤ. اب ایک شخص گیا اور تورات لایا, اور اس نے تورات پڑھنا شروع کیا, تورات پڑھ رہا تھا, اور جہاں جو حقیقی سزا تھی وہی سزا قرآن میں اللہ نے بیان کی کہ بدکاری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو, شادی شدہ ہو, تو دونوں کو سنسار کیا جائے گا, یعنی پتھر برسا کر مار دیا جائے گا. رجم کہتے ہیں پتھر برسا کر مار دینا, تو تورات میں بھی یہی سزا لکھی ہوئی تھی. اب جو نوجوان تورات پڑھ رہا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے, اس نے اس جگہ اپنا ہاتھ رکھ لیا اور اوپر سے پڑھ رہا تھا, نیچے سے پڑھ رہا تھا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بہت بڑے یہودی عالم جن کو تورات یاد تھی, جو مسلمان ہو گئے تھے, حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ موجود تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس نوجوان سے کہیے اپنا ہاتھ وہاں سے ہٹائے اور جہاں ہاتھ رکھا ہے اس جگہ وہ پڑے, اس آیت کو وہ پڑے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ہاتھ ہٹا دیا, ہٹانے کے لیے کہا, اور پھر آپ نے کہا اس کو پڑھو, تو پھر وہی سزا وہاں لکھی ہوئی تھی جو قرآن کریم میں ہے. اب ان لوگوں نے اسے چھپایا اور ہمیشہ چھپایا کرتے تھے, اور جب دیکھا کہ یہ سزا غریب پر نافذ کرنا تو آسان ہے, مالدار پر نافذ کرنا مشکل ہے, تو انہوں نے سزا ہی بدل ڈالی, اور وہ سزا لکھی جو تورات میں نہیں تھی, نہ ان کے نبی نے اس کو بتایا تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا اس یہودی مرد اس یہودی عورت کو لے جاؤ اور سنسار کرو. تو پچھلی امتوں میں ایسا ہوتا تھا، اللہ نے حفاظت کا وعدہ نہیں لیا تھا اور حفاظت بھی نہیں کرنی تھی، اس لیے کہ اس دین کو ختم ہونا تھا، یہودیت کو ختم ہونا تھا، عیسائیت کو ختم ہونا تھا، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تھی، آپ کی تشریف آوری تھی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے دین کو باقی رکھنا تھا، اس لیے اللہ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ لیا. لہذا آج اگر کوئی شخص غلط بات بتائے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، لیکن قرآن تو جوں کا توں باقی رہے گا، حدیث کما حقہ باقی رہے گی. کوئی بھی اگر خدا نہ خواستہ بدلنے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دیں گے. کفار مکہ آتے تھے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے تھے کہ اس قرآن کو بدل کر دوسرا قرآن لائیے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْ، اس کی جگہ دوسرا قرآن لائیے، کم سے کم جہاں جہاں ہم ہاتھ رکھ کر انگلی رکھ کر بتائیں ان کی جگہ دوسرے احکام لے کر آئیے. یہ احکام مشکل ہیں، یہ احکام ہمیں پسند نہیں، یہ باتیں ہمیں پسند نہیں، آپ دوسرے احکام دوسری باتیں لکھ کر لائی. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کہ مجھے مجال نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اپنی ذات سے کچھ تبدیل کر سکوں، کوئی اور بات کہہ سکوں. ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو بس قرآن اور حدیث کی جو وحی ہے اس کی پیروی کرتا ہوں. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں اپنے پروردگار سے یوم عظیم کے عذاب سے ڈرتا ہوں، اللہ تعالی میری پکڑ کریں گے. یہی علماء برحق کا، علماء حق کا آج بھی حال ہے. ہر عالم میں کہتا ہے انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، پروردگار میری پکڑ کرے گا. ڈاکٹر اقبال جن کے اشعار مشہور ہیں لاہور کے، وہاں حضرت علامہ انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ پہنچے. ڈاکٹر اقبال حضرت کشمیری رحمت اللہ علیہ سے بہت متاثر تھے. اسی طرح ایک اور تھے ظفر علی خان، جن کا اخبار نکلتا تھا زمیندار، انہوں نے لاہور میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کو بلا کر ایک بہت بڑا جلسہ کیا، اور اس وقت بعض لوگوں کی طرف سے سود کو جائز قرار دینے کے لیے ہندوستان میں ایک تحریک چلائی گئی، اس تحریک کا نام رکھا سود مند. ایک تحریک چلائی گئی سود مند، اور اس تحریک کے ذریعے مقصد یہ تھا کہ سود کو حلال کیا جائے. ڈاکٹر اقبال نے بھی یہ کوشش کی، پھر ظفر علی خان مرحوم نے کوشش کی، علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے سامنے آئے اور سود کے اتنے فائدے بیان کیے اور اس کی اتنی ضرورت بیان کی جو بہت طویل باتیں تھیں. حضرت کشمیری رحمہ اللہ سنتے رہے اور ان کا مقصد سمجھ گئے، اور آخر میں فرمایا کہ ظفر علی صاحب، جس کو جہنم میں جانا ہو وہ خود چلا جائے، ہماری گردن کو پل نہ بنائے. جس کو جہنم میں جانا ہو وہ جائے، ہماری گردن کو پل نہ بنائے. اللہ نے سود کو ہمیشہ ہمیشہ قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دیا، لہذا میری مجال نہیں کہ میں اسے جائز قرار دے دوں. صاف بات بتائی اللہ کے نبی نے، جو بات بتائی ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، وہی بات علامہ انور شاہ کشمیری نے فرمائی، اور یہی بات اپنے اپنے موقع پر ہزاروں علماء نے بتائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور ادھر بہت سے لوگ کھڑے ہوئے کہنے لگے زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور یا زکوٰۃ اپنی طرف سے دیں گے، اسلامی حکومت میں لا کر نہیں دیں گے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تنے تنہا میدان میں آ گئے اور کہنے لگے، قسم خدا کی، اللہ کے نبی کے زمانے میں زکات میں اون دیتا تھا اور اون کے ساتھ اس کی رسی دیتا تھا، آج اون دے اور رسی روک لے تو میں جہاد کر کے رسی لے کر رہوں گا۔ آگے بڑھے اور کیا کہا، اتنا پیارا جملہ، تم الدین وانقطع الوحی اینقص وانا حی، دین پورا ہو چکا، وحی کا سلسلہ بند ہو چکا، کیا میرے جیتے جی وحی میں کمی بیشی کی جائے گی؟ میں زندہ رہوں اور وحی میں، قرآن اور حدیث میں کچھ آگے پیچھے کیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اور کہا، قسم بخدا میں اس وقت تک لڑوں گا جب تک کہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور میرے گوشت کو مدینہ کے پرندے آ کر کھائیں، کتے آ کر کھائیں۔ اللہ اکبر، تنہا کھڑے ہو گئے۔ آج فریضہ زکات زندہ ہے، یہ علم دین کی برکت ہے۔ ہر علم علم دین نہیں ہوتا، دنیا کے علم کو علم دین آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے، لیکن اگر گہرائی میں جائیں گے تو بیوقوفی معلوم ہوگی۔ جو دونوں کو اکساں کرتے ہیں، بڑی بیوقوفی اور حماقت کی بات معلوم ہوگی۔ قرآن و حدیث کا علم اپنی جگہ ہے، وہ محفوظ ہے، انشاءاللہ قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اور اسی طرح سے کہ توحید اور شرک کا اختلاف، اسلام اور کفر کا اختلاف، سنت اور بدعت کا اختلاف، اور آگے چل کر جو اور اختلافات ہیں، یہ سارے اختلافات کو علم دین سے معلوم ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی علم دین کے ذریعے سے، قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ان کو واضح کرتے ہیں۔ اس لیے جو علم دین حاصل کیے ہیں، علماء دین کی قدر کریں اور ان سے مسائل پوچھیں۔ اور میں آج بہت دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ چند مہینوں سے ایسے بہت سے نوجوان نظر آ رہے ہیں جن کے بال نہایت خراب ہیں اور ان کے سر سے ٹوپی غائب ہو چکی، اور آپ ٹوپی کو معمولی نہ سمجھیں، ایک ٹوپی غائب ہوگی پتہ نہیں یہ سلسلہ کہاں رکے گا، اور آدمی کہاں تک گمراہ ہوگا کہ جو لوگ گمراہ کر رہے ہیں نوجوانوں کو، وہ سب سے پہلے سر سے ٹوپی نکلوا دیتے ہیں کہ یہ ٹوپی بہت بڑی چیز ہے، ہر مسلمان کی حفاظت کرتی ہے، اس کے علم کی، اس کے دین کی، اس کے قرآن کی، ہر چیز کی حفاظت کرتی ہے۔ لہذا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ حدیث میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جنت کا درجہ بتایا کہ ایک درجہ اور دوسرے درجے میں کتنا فرق ہوگا۔ ایک حدیث ہے کہ کوکب دری، ایک درجہ ایسا ہے جیسا چمکتا ہوا ستارہ، کوکب دری کا، اور کوکب دری یعنی جو انتہائی اونچا درجہ ہوگا۔ حضرت عمر نے مثال دی کہ جیسے زمین اور آسمان کے مابین فرق ہے، اتنا فرق ہوگا۔ حضرت عمر نے جو سر اٹھائی تو ٹوپی نیچے گر گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مستقل ٹوپی پہنا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابہ کا یہ معمول رہا ہے۔ لہذا ٹوپی جو سر سے نکلتی ہے، یا موبائل فون پر ہر شخص کی جو بات سنی جاتی ہے، آسانی کے ساتھ جو نائلان کا موزا ہے، جو ساکس ہے، اس پر مساح کیا جا رہا ہے، نہ جانے ایسی کتنی گمراہ کن باتیں ہیں جو امت کے اندر آ رہی ہیں، اور ہر شخص علم دین پڑھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ہماری بہت بڑی گمراہی ہوگی، اس لیے کہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے اللہ نے جو عقل دی ہے، اس سے فیصلہ کرتے ہیں کہ کس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور کس کے پاس نہیں، کس انجینئر سے کام لینا ہے اور کس سے نہیں، کس لائر سے ہم کو اپنا مقدمہ آگے بڑھانا اور کس سے نہیں، تو پھر دیکھیں کس سے علم دین حاصل کرنا اور کس سے نہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہوگی۔ ہم یہاں اپنا عذر پیش کر کے اللہ کے حضور نہیں بچ سکتے۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔